لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرؤيا وما يتعلق بها. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. متفق عليه. وفي رواية: أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة. ألا يتمثل لا يتمثل الشيطان بي. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله تعالى، فليحمد الله تعالى وليحدث بها. وفي رواية: فلا يحدث بها إلا من يحب. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة. وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان. فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم. وعن أبي الأسقع وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرية أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. رواه البخاري. اس کتاب کے اس حصے میں اس سے قبل صاحب کتاب نے آداب النوم کو بیان کیا تھا، نیند کے آداب کو. اب نیند سے متعلق ہی خواب اور اس کے بارے میں آداب کو بیان کرتے ہیں کہ انسان سوتے ہوئے رات کو جو خواب دیکھتا ہے ان کے بارے میں قرآن و سنت نے اور شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے. یہ سب سے پہلے سورہ الروم کی آیت نمبر 23 کو یہاں لائے ہیں: وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. اور قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ تعالی نے جب ان چیزوں کو بیان کیا جو اللہ تعالی کی قدرت اور اس کی عظمت اور توحید پر دلالت کرتی ہیں، ان میں دن اور رات کا ذکر ہے. اللیل والنہار سخر الشمس والقمر یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے رات کو بنایا سکون کا باعث, اگر رات ہی رات ہوتی تو دن کی روشنی تمہارے لیے کون لاتا, اور اگر دن ہی دن ہوتا تو رات کا اندھیرا اور رات کا سکون اور نیند تمہارے لیے کون اس کا انتظام کرتا. اور فرمایا کہ وجعلنا اللیل لباسا اور وجعلنا نومکم سباتا, نیند کو سکون اور راحت اور آرام کا سبب اور ذریعہ اور باعث بنایا. نیند اگر نہ ہو تو انسان کا جسم اپنا کام چھوڑ دے اور یہ بیکار ہو جائے اور پھر کئی قسم کے امراض اور بیماریاں اس کو لاحق ہو جائیں. اور یہ وہ نیند ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالی نے اس کو اپنی نعمتوں میں سے نعمت کے طور پہ شمار کیا ہے, اور یقیناً یہ نعمت ہے کہ بدن کو اگر سکون اور آرام اور نیند نہ ملے تو بدن اپنا کام مکمل صحیح طریقے پہ انجام نہیں دے سکتا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس لیے بہت سارے وہ لوگ کہ جو جن کو دنیا میں بہت سارے اختیارات بھی دیے گئے اور بہت ساری دوسری نعمتیں ان کو دی گئیں, لیکن نیند کی نعمت ان کو نہیں دی گئی, اور گولیوں اور دوائیوں کے بغیر ان کو نیند نہیں آتی. اور اس کے مقابلے میں کچھ وہ ہیں کہ جن کے پاس ظاہری طور پہ بہت کمی ہے, قلت ہے, لیکن جب وہ سوتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ گھوڑے بیچ کے سوئے, مسلسل سونا. تو خیر الامور اوسطھا, کہا کہ نہ اتنی نیند انسان کو آئے کہ بالکل ہی وہ فرائض اور واجبات اور ارکان اور اپنی ذمہ داریوں سے بالکل اس کو بیکار کر دے, غافل کر دے, اور نہ اتنا کام میں مشغول ہو کہ اپنے بدن کو اس کا حق نہ دے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ارشادات اس بارے میں منقول ہیں آپ سے, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ تم پر تمہارے بدن کا حق ہے. بدن کا حق یہ ہے کہ اس کو جب آرام کی ضرورت ہو, سکون اور راحت کی ضرورت ہو, نیند کی ضرورت ہو تو اس کو آرام کرنا چاہیے, جب نیند آئے تو انسان سو جائے. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اللہ تعالیٰ کی قدرت پر نشانیاں یہ ان میں دن اور رات ہے. اللہ تعالیٰ دن کو بنانے والا, دن کا خالق اور مالک, اور دن کو پیدا کرنے والا اللہ, اور اسی طریقے پر رات. اب رات کو جب انسان سوتا ہے, آداب النوم کا جو حصہ ہم نے پڑھا ہے اسی کتاب کا, وہاں ان آداب کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا کہ سوتے ہوئے کسی مسلمان کو, مرد ہو یا عورت, ان کو کن آداب کا خیال کرنا چاہیے, اور والدین کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت بچپن ہی سے اس طریقے پہ کرنی چاہیے کہ سونے کے جو آداب ہیں, سونے کے آداب خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. جس طریقے پہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاں یہ معمول تھا کہ رات کو سونے سے قبل سونے سے اور سونے کے آداب سے متعلق جو دعائیں اور اہم باتیں ہیں وہ تمام گھر والوں کو سنائی جاتی تھیں تذکیر کے طور پہ, یعنی یاد دہانی کے طور پہ. لیکن جب معاملہ یہ ہو کہ ٹی وی اور ڈرامہ اور فلم اور موسیقی اور گانا بجانا, اس پہ رات بارہ اور ایک اور دو بج جائیں تو نہ گھر والے بڑے اللہ کا نام لے کر سوتے ہیں, اور جب گھر کے بڑے بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے شیطان کو دیکھتے ہوئے اور شیطان کی آوازیں سنتے ہوئے اور شیطان کی تصویریں دیکھتے ہوئے اور شیطان کی باتوں کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے سوئیں, تو پھر گھر کے چھوٹوں کے بارے میں یہ امید رکھنا کہ سوتے ہوئے ان کی زبان سے اللہ کا نام نکلے گا یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکلے گا, یا یہ کلمہ پڑھیں گے, یا جب ان کی آنکھ کھلے گی تو یہ اللہ کا نام لیں گے, اس کا شکر ادا کریں گے, اور وہ دعا پڑھیں گے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تو یہ توقع ان سے فضول اور عبث ہے, اس لیے کہ تربیت دین پہ اور شریعت پہ اور قرآن پہ اور حدیث پہ اور آداب پہ نہیں کی گئی. تو یہ ذمہ داری ہے والدین اور بڑوں کی کہ وہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی تربیت اس طریقے پہ کریں کہ سونے کے آداب اور کھانے پینے کے آداب اور طہارت کے آداب اور لباس کے آداب, یہ اہم وہ چیزیں ہیں جن کا اس بچے اور اس بچی کی آئندہ پوری زندگی پہ اثر پڑتا ہے. کہ بچپن سے اگر والدین نے بیٹی کو اور بچیوں کو حیا اور پردہ اور سادگی اور عفت اور طہارت اور شرم سکھایا ہو تو وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں وہ نہ اپنے آپ کو رسوا کرتی ہیں اور نہ اپنے خاندان کو رسوا کرتی ہیں. اور اسی طریقے پہ اگر بیٹوں اور لڑکوں اور اولاد کو بچپن سے ان کی صحیح تربیت ہوئی ہو, لباس کیسا پہننا چاہے, لباس کے آداب کیا ہے, اور کھانا پینا اور سونا اور اٹھنا اور بیٹھنا, یہ چار پانچ اہم چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بچے اور اس بچی کا تعلق کس قسم کے خاندان سے ہے. بچے کا لباس دیکھ کر, بچی کا لباس دیکھ کر, ان کی باتیں سن کے, ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے پانچ دس منٹ کے اندر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ گھر والے ماشاءاللہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کس قسم کے گھر میں یہ آج کل ان کی زندگی گزر رہی ہے. تو افسوس ان معصوم بچوں اور بچیوں پہ ہیں جن کو بغیر کسی جرم کی یہ سزا دی جا رہی ہے کہ بے حیا اور بے پردہ گھروں میں وہ رہتے ہیں جہاں نہ پردے کا خیال, نہ حیا اور شرم, اور نہ دین اور شریعت کی بات, نہ اللہ اور اس کے رسول کی بات. اور پھر تھوڑا ہی عرصہ گزرتا ہے کہ خود وہ آئینے میں ان کو سب کچھ نظر آ جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے خطبوں میں جب تقویٰ کی اہمیت کو واضح کرتے تو خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین خطبہ دیتے ہیں اور ہر خطبے میں اپنی قوم اور رعایا اور ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, اپنا محاسبہ روزانہ کیا کرو اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہارا محاسبہ کرے. وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا, اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن ہو کوئی اور کرے تم اپنا خود ہی اپنے اعمال کو دیکھ لیا کرو. اور فرمایا کرتے تھے کہ ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ آج اس نے کیا کیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سوچو اور غور کرو, فکر کرو, دیکھو کل کے لیے کیا تیاری کی ہے, کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. وہ پچاس ہزار سال کا دن, اگر سو سال ہر انسان کی عمر ہو, اول تو سو سال تک کون پہنچتا ہے, سو سال کی اگر عمر ہو اور پچاس ہزار کے مقابلے میں اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ غالباً دو یا ڈھائی منٹ بنتے ہیں. تو ان تھوڑے سے لمحات کے لیے وہ ہزار سالہ زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو تباہ کرنا, یہ کہاں کی عقل بندی ہے. تو دنیا کی زندگی میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پہ انسان کو سمجھانے کے لیے نشانیاں رکھی ہیں جن سے یہ آخرت کی طرف مائل ہو سکتا ہے. اور یہ نیند اس کے بارے میں, جب انسان سوتا ہے اللہ یتوکل انفس حین موتہا, فرمایا کہ اللہ یتوکل انفس حین موتہا والتی لم تمت فی ملامہا فیمسک اللتی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. یہ جو نیند ہے, نیند یہ چھوٹی موت ہے, اس لیے کہ جو انسان سو جاتا ہے سونے کے بعد اس کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو سونا یہ مثال انسان کو دی گئی اس کی زندگی میں کہ تم سوتے ہوئے انسان کو دیکھو, جو انسان تمہاری آنکھوں کے سامنے سویا ہوا ہے زندہ ہے لیکن نیند میں ہے. اب اگر تم اس کے ہاتھ کو پکڑو, اس کو کھینچو تو اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا سوائے اس کے جس کی نیند بہت کچی ہو, ورنہ عموماً گہری نیند میں اگر انسان سویا ہوا ہو تو اسے محسوس نہیں ہوتا, اسے پتہ نہیں چلتا, اسے علم نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اسی طریقے پہ جو انسان بے ہوش ہو جائے, بے ہوش ہونے کے بعد بھی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں مریض کو بے ہوش کر کے ہی اس کا آپریشن کرتے ہیں, وہ زندہ ہے, زندہ ہے, دل کی دھڑکن چل رہی ہے لیکن بے ہوش.
اب اس کے ساتھ ڈاکٹر جو کچھ بھی کریں, اس کا پیٹ پھاڑیں, اس کا آپریشن کریں, اس کو کوئی علم نہیں ہے. یہی حال نیند میں سونے والے کا ہے. فرمایا کہ اس سے تم عبرت حاصل کرو, ایک دن تم پر ایسا آئے گا کہ تم نیند میں نہیں ہوگے, تم بے ہوش نہیں ہوگے, تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے جان ہو جاؤ گے. پھر تمہارے بدن کو لوگ اٹھائیں گے, تمہارے کپڑے اتاریں گے. آج تم کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ کوئی تمہارے کپڑے اتارے, تمہیں بے لباس کرے, ہرگز نہیں. لیکن ایک وقت آئے گا ہم سب پہ کہ ہمیں بے لباس کر دیا جائے گا, اور دوسرا لباس ہمیں پہنایا جائے گا جس کو کفن کہتے ہیں. وہ کفن پہنانے والے ہمیں پہنائیں گے, ہاتھ اوپر کریں گے, کبھی نیچے کریں گے, کبھی ہماری کروٹ بدلیں گے. اور فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا اذا بلغت الحلقوم, جب نزا کا عالم جان نکل رہی ہے, وانتم حينئذ تنظرون, اور ٹکٹکی باندھ دی اس دیکھنے والے نے, نگاہ جہاں ہے وہاں ٹک گئی. فرمایا کہ ہم تو تمہارے قریب ہیں, سب گھر والے قریب ہیں, لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا, کسی کو پہچانتا نہیں. اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں من راک راک, جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ, کسی تعویذ اور دم پڑنے والے کو بلاؤ, راک طبیب ڈاکٹر کو بلاؤ, اسپیشلسٹ کو بلاؤ, نبض دیکھے, دل دیکھے, دھڑکن دیکھے. من راک, کہاں ہے ڈاکٹر, کہاں ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. وہ بننا اللہ الفراق, جان لی, سمجھ گئے سب کہ اب جدائی کی گھڑی آ گئی. والتفت الساق بالساق, پنلی پنلی سے لپٹ اور لگ گئی. اب معلوم ہو گیا کہ اب یہ وقت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا. اور تم یہ کہتے تھے کہ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں, کس نے جنت دیکھی, کس نے قبر دیکھی, کس نے آخرت دیکھی, انجوائے کرو دو دن کی زندگی. جب کہا جاتا تھا کہ حیا علی الفلاح, اللہ کے گھر کی طرف جاؤ, جب کہا جاتا تھا کہ دینی مجلس میں شرکت کرو, جب کہا جاتا تھا قرآن سیکھو, اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ انفسهم ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ, ان کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. تو انساہم, اللہ نے ان پہ ایسا عذاب مسلط کیا کہ اللہ کو کیا بلایا, انہوں نے اپنے آپ کو بلا دیا. ولا تكونوا كالذین نسوا اللہ, اللہ کو بلایا, اپنے آپ کو بلایا. جب یہ وقت ہر انسان پر آئے گا, یہ جو مرنا ہے یہ ہے حقیقت میں بے جان ہو جانا. اور زندگی میں عبرت کے لیے نیند اور بے ہوشی, اس سے عبرت حاصل کرو. آج ہم سو رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا, سنا آپ نے بھی, کتنا ایسے ہیں جو رات کو سوئے, بالکل تندرست اور صحت والے حالت میں سوئے, لیکن صبح ان کی آنکھ نہیں کھلی. معلوم ہوا رات کسی وقت ہارٹ اٹیک ہو گیا, یا موت آ گئی, فرشتہ آ گیا موت کا, اور روح اپنے ساتھ وہ لے گیا. اب بے جان لباس ہے, بے جان بدن ہے. یہ وہی بدن ایک گھنٹے دو گھنٹے والے صاحب لیٹ ہوئے, ابا کہاں ہے, اولاد گھر والے کھانا نہیں کھاتے, بیوی انتظار میں ہے, کوئی رات کو سو نہیں رہا, ابا آئے نہیں, گھر والے نہیں آئے. اور اب حالت یہ ہے کہ یہی ابا, یہی گھر کے بڑے, پرورش کرنے والے, اب ہر گھر والے کو یہ فکر ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو گھر سے نکالو. کیا ہوا, یا شکل بدل گئی, اس کا نام بدل گیا, شکل وہی ہے, نام وہی ہے, وہی ابا ہے, اسی کی اولاد, اسی کی بیوی, اسی کا گھر, اسی کا پیسہ, اسی کا سب کچھ. ابھی کل اس کا انتظار تھا کہ جب تک وہ گھر میں داخل نہیں ہوا, گھر والے پریشان. آج سب گھر والے کہہ رہے ہیں کہ جتنا جلدی اس کو گھر سے نکال دو, اتنا ہی اس کا بھی فائدہ, تمہارا بھی فائدہ, ورنہ لاش سے بدبو آئے گی, یا تھلاجے میں برف میں رکھنی پڑے گی. فوراً گھر سے نکالو, جلدی جلدی اس کو رخصت کرو. کیا ہوا, یہ ہے وہ نیند کی حالت سے عبرت حاصل کرو کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نیند, ہمیشہ ہمیشہ کی نیند, ہمیشہ ہمیشہ کا سونا, ہمیشہ ہمیشہ کا لیتے رہنا اس قبر کے اندر. وہ قبر یا تو روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, او حفرۃ من حفر النار, یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. جس کا عمل صالح, عمل صالح تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اس سے یہ کہا جاتا ہے. اور جو غلط قسم کی روح ہوتی ہے آسمان, پہلے آسمان کے قریب جب فرشتے اس روح کو لے کے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ایتھا النفس الخبیثہ, اے گندی اور خبیث روح, اور دروازے آسمان کے نہیں کھلتے اس کے لیے. تو نیند یہ چھوٹی موت ہے, اس سے عبرت حاصل کی جائے. فرمایا کہ نیند جب انسان سوتا ہے تو نیند میں سونے میں خواب دیکھتا ہے, اور خوابوں کے بارے میں دیکھیے جب انسان خواب دیکھتا ہے یہ خواب طویل اور بڑے خواب ہوتے ہیں. انسان خواب میں مشرق سے مغرب تک جاتا ہے, آسمان پہ چڑھتا ہے, چھت پہ چڑھتا ہے, بلڈنگ پہ چڑھتا ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, شادی میں شرکت ہوتی ہے, کھانا کھاتے ہیں, سوتے ہیں, عجیب و غریب قسم کے گھنٹوں, وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں گھنٹوں خواب دیکھتا رہا ہوں. لیکن علماء اور محققین نے کہا, اور جدید سائنس والوں نے بھی کہا, کہ انسان جو خواب دیکھتا ہے سب سے لمبا, سب سے طویل ترین خواب, کہا کہ یہ 28 سیکنڈ سے زیادہ لمبی نہیں, اور بعض نے کہا کہ 10 سیکنڈ سے زیادہ, اور بعض نے کہا کہ 5 سیکنڈ سے زیادہ. یہ خواب جو ہم دیکھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھنٹوں, اور وہ سیکنڈ ہوتے ہیں, منٹ بھی نہیں ہوتے, سیکنڈ. یہی خواب ہے, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام معراج کی شب تشریف لے گئے, اور یہ آپ کو جسمانی حالت میں یہ معراج کا واقعہ ہوا, لیکن آپ وقت کا, رفتار کا, اور اس محدود وقت کا اندازہ لگائیے. ہمارے آپ کے لیے وقت کیا ہے؟ اصل میں وقت کا خالق و مالک کون ہے؟ اللہ. وہ چاہے تو وقت کو تنگ کر دے, وہ چاہے تو وقت کو کھول دے. اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام زمین سے پہلے آسمان تک کا کتنے کروڑوں لاکھوں کلومیٹر کا سفر, پہلے آسمان سے دوسرا آسمان, دوسرے اور تیسرے, ساتوں آسمان, اس کے بعد پھر اوپر کم جو جگہ ہیں سدرۃ المنتہا, پھر عرش الہی, کہاں کہاں تک گئے. یہ تو کروڑوں اربوں میل کا سفر, جس پر مہینوں اور سال لگ جائے اگر طاقتور اور تیز تر رفتار والے کسی جہاز یا مشین میں انسان بیٹھے, اس کے باوجود اس کو مہینوں اور سال لگ جائے. لیکن جب تشریف لائے دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے, بستر گرم ہے, ابھی ایک دو منٹ ہوئے. وقت, وقت, یہ وہ وقت ہے. قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. خود قرآن پاک میں فرمایا 50,000 سنہ, 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور ایمان والوں کے لیے یہ وقت ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کے برابر کر دیا جائے گا. تو انسان جو خواب دیکھتا ہے, اگر جو آداب تھے نیند کے, اس میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھیں کہ سونے سے پہلے انسان باوضو سوئے, پاک بستر پہ سوئے, اور سونے سے پہلے وہ دعائیں پڑھے جن دعاؤں کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ دعائیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, ان دعاؤں کو انسان پڑھ کر سوئے. اور اگر رات کو کوئی خواب دیکھے, خواب اگر اچھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور خواب اگر برا ہے تو اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس طریقے پہ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب فرمایا کہ خواب جو انسان دیکھتا ہے وہ تین قسم کے ہیں. ایک الرؤیا الصالحہ, او الرؤیا الحسنہ, ایک اچھے خواب ہیں, اور دوسرے ہیں والحلم من الشیطان, حلم جو برے خواب ہیں شیطان کی طرف سے, اور تیسری قسم دوسری بات احادیث میں آئی ہے وہ ہے حدیث النفس. حدیث النفس, انسان دن میں جو کچھ دیکھتا ہے, سنتا ہے, کہتا اور بولتا اور لکھتا ہے, وہ چیزیں بعض اوقات اس کو خواب میں بھی آتی ہیں. بعض لوگ مسلسل دن میں جو آواز لگاتے ہیں خرید و فروخت کی, تو وہ نیند میں بھی وہی اسی میں مشغول رہتے ہیں, اور اس کے بارے میں تو کئی لطیفے مشہور ہیں. حتیٰ کہ بعض لوگوں کو نزع کے عالم میں جب وہ مر رہے تھے کہا گیا کہ قل لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو, تو وہی کہتا رہا جو زندگی بھر اس نے صبح و شام کہا. تو ایک ہے الرؤیا الصالحہ, الرؤیا الحسنہ, الرؤیا الصالحہ والرؤیا الحسنہ من اللہ والحلم من الشیطان فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. جو کوئی برا خواب دیکھے رات میں اور ڈراؤنا یا برا خواب دیکھے تو جان لے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے, تو وہ اپنی بائیں کروٹ کی طرف ہلکا سا تھتکار دے اور اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے. تو خواب جو انسان دیکھتا ہے اگر اچھے خواب ہیں الرؤیا الحسنہ والرؤیا الصالحہ, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آسمان اور زمین کا جو رابطہ وحی کے ذریعے ہوتا تھا وہ ختم ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ جو نبوت کے جو فرمایا کہ لم یبق من النبوت الا المبشرات, نبوت ختم ہو گئی. کیا ختم ہو گئی؟ اس طریقے پہ, یعنی وحی اب آسمان سے نہیں آتی لیکن خوشخبریاں باقی ہیں. تو خوشخبریاں کیا ہیں؟ الرؤیا الصالحہ. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں موجود نہیں ہیں کہ ان کے پاس جا کر ہر انسان اپنا خواب اور اپنا مسئلہ بیان کرے, اور نہ آسمان سے کسی اور پہ وحی آتی ہے کہ وہ بتائے. تو فرمایا کہ نبوت اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن خوشخبریاں ابھی باقی ہیں. تو پوچھا گیا کہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ وما المبشرات, تو فرمایا الرؤیا الصالحہ, اچھا خواب, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کو واقعی اللہ کی طرف سے سمجھا جائے. اور اگلی حدیث میں اور بعض دوسری حدیثوں میں یہ ہے کہ اذا اقترب الزمان, جب زمانہ قریب ہو جائے گا یعنی قیامت کے قرب کا زمانہ ہوگا, فتنوں کا زمانہ ہوگا جیسا کہ ہمارا یہ دور ہے, تو لم تکد رؤیا المؤمن تکذب, مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا. اور دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اسی حدیث اگلی روایت میں اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیث, جو جتنا زیادہ سچا ہوگا اتنا ہی اس کا خواب بھی سچا اور صحیح ہوگا. تو فتنوں کے زمانے میں اللہ تعالی کی طرف سے صالحین متقین بندوں کو خوابوں کے ذریعے بعض چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا, اور فرمایا کہ اس قسم کے ایمان والے صالحین متقین کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا. اور کہا کہ نبوت کے جو جز ہیں, نبوت کے جو حصے ہیں, اور مستدرک حاکم اور صحیح مسلم کی بعض احادیث میں 70 کا ذکر ہے, اور یہاں پر جو حدیث متفق علیہ ہے اس میں 46 کا ذکر ہے. رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة, مومن کا خواب یہ نبوت کے حصوں میں سے 46واں حصہ ہے. تو علماء نے فرمایا کہ یہ درجے تک ہے جو صالحین متقین اہل اللہ اولیاء اللہ ہیں, تو ان کے خواب نبوت کا 70واں حصہ, اور اس طریقے پہ پھر درجہ بندی ہے. تو فرمایا کہ نبوت کے جو حصے ہیں یہ وہی بات ہے جو وحی کے سلسلے میں ہم نے پڑھی, کیونکہ وحی ختم ہو گئی, بند ہو گئی. تو اب نبوت کے جو علوم ہیں, نبوت کے جو حصے ہیں, ان میں ایک حصہ صحیح خواب ہے. کیوں اور کیسے؟ ایسے
کہ نبی جو خواب دیکھتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی نے تو دیکھا تھا نا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, تو نبی کا خواب سچا خواب ہوتا ہے, فوراً اس پہ عمل کیا اور اپنے بیٹے کو قربان کیا. اسی طریقے پہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف میں ہے, جو خواب دیکھا انہوں نے اور جو لوگوں نے دیکھ کے ان کو بتایا اس کی تعبیر بھی وہاں قرآن میں بیان کر دی گئی. تو نبوت کا حصہ اس طریقے پر ہے کہ سچا ہے, جس طریقے پہ نبی سچ بولتا ہے اور نبی سوائے سچ کے اور کچھ اس کی زبان سے نہیں نکلتا, یہ ہے نبوت کا حصہ. یوسف میں ہے, جو خواب دیکھا انہوں نے اور جو لوگوں نے دیکھ کے ان کو بتایا اس کی تعبیر بھی وہاں قرآن میں بیان کر دی گئی. تو نبوت کا حصہ اس طریقے پر ہے کہ سچا ہے, جس طریقے پہ نبی سچ بولتا ہے اور نبی سوائے سچ کے اور کچھ اس کی زبان سے نہیں نکلتا, یہ ہے نبوت کا حصہ. تو ایمان والے صالح متقی شخص کا خواب سچا خواب ہوتا ہے. اس لیے فرمایا اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا, ان میں جو جتنا زیادہ سچا ہوگا اتنا ہی اس کا خواب بھی سچا ہوگا, یعنی حالات کے مطابق ہوگا. اور خوابوں میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ کوئی شخص خواب میں یہ کہے کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, فرمایا کہ اگر کسی نے یہ مجھے دیکھا تو اس نے مجھے کو دیکھا, اس لیے کہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خصوصیات دی ہیں, جو خاص آپ کا مقام ہے, اس میں ایک یہ بھی ہے, فرمایا کہ شیطان کو یہ طاقت نہیں دی گئی کہ وہ میری شکل بنا کے آئے. صحابہ کی شکل بنا سکتا ہے, اولیاء اللہ کی شکل بنا سکتا ہے, جیسا کہ لوگوں کو آتا ہے اور خواب میں یہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ میری قبر ہے, جاؤ وہاں جھنڈا لگا دو, اور وہاں پھر ایک مزار بن جاتا ہے, گنبد تعمیر ہو جاتا ہے, ہر سال عرس ہوتا ہے, یہ شیطان ہے. وہاں بزرگ بزرگ کوئی نہیں, وہاں شیطان ابلیس کے چیلے ہوتے ہیں. تو شیطان یہ عورتوں سے کہتا ہے کہ فلاں قبر پہ جا کر بکرا ذبح کرو تب تمہارے ہاں بیٹا ہوگا, اور فلاں جگہ جا کے یہ منت اور یہ نظر, یہ ہے شیطان. تو جو عورت یا جو مرد یہ کہے کہ مجھے خواب میں شیخ عبد القادر جیلانی آئے ہیں یا فلاں بزرگ آئے ہیں فلاں بزرگ آئے ہیں, تو اگر وہ خواب شریعت کے مطابق ہو تو اس خواب بیان کرنے والے کی حالت میں دیکھو کہ یہ کون ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, اس کا عقیدہ اور عمل صحیح ہے. ہاں تو خواب کی تعبیر بیان کرنے والا خواب بیان کرنے والے سے پورا پہلے انٹرویو لے, جیسا کہ قرآن و سنت کا حکم ہے کہ پوچھو تم کون ہو, کیا کرتے ہو, کہاں سے کھاتے کماتے ہو, اس کے بعد اس کو تعبیر بتائے. اور اگر خواب ایسے جیسے آج کل لوگ دیکھتے ہیں تو یہ اصل میں شیطان ہے. شیطان خواب میں بزرگ کی شکل بنا کر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں, فلاں جگہ میری قبر ہے اور تم لوگ میری بے عزتی کر رہے ہو, جاؤ وہاں میرا گنبد اور میرا مزار بناؤ. یہ شیطان کا دھوکا ہے, اس لیے اس سے احتیاط کی جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے کہ شیطان کو یہ طاقت نہیں دی گئی کہ وہ آپ کی شکل بنا کر آئے. البتہ جو لوگ یہ کہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, ان سے پوچھا جائے شکل و صورت کیا تھی, جو کتابوں میں بیان ہوئی ہے احادیث میں اگر اس کے مطابق ہے, اور یہ آدمی خود بھی متبع سنت ہے اور خواب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو خلاف شریعت ہے, تو پھر مان لیا جائے کہ اس نے واقعی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہے. اور اگر دیکھنے والا بے نمازی ہے, دیکھنے والا اگر سنت کا مخالف ہے, دیکھنے والا اگر مشرق اور بدعتی ہے, دیکھنے والے کی کمائی اگر حرام کی ہے, اور دیکھنے والے نے جو کچھ دیکھا وہ مبہم ہے, صاف نہیں ہے, تو پھر اس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں دیکھا, اس کو بھی دھوکا ہوا ہے, غلطی ہوئی ہے, سہو ہوا ہے, یا شیطان نے اس کو ویسے کچھ اور دکھا دیا. فرمایا کہ خواب میں اگر کوئی برا خواب دیکھو تو فوراً کروٹ بدلو, جس کروٹ پہ لیٹے سوئے ہوئے ہو دوسری کروٹ بدلو, بائیں طرف ہلکا سا تھتکار دو اور تین مرتبہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور خواب کے بارے میں فرمایا کہ خواب کو اگر برا خواب دیکھا ہے تو کسی سے بھی مت بیان کرو. علماء نے ارشاد فرمایا کہ انسان اگر کوئی ایسا خواب دیکھے جو اچھا نہ ہو تو کسی سے بیان نہ کرے, اللہ سے دعا کرے اور صدقہ کرے. اور اگر اچھا خواب ہے تو کسی ایسے آدمی کے سامنے بیان کرے جو پرہیزگار صالح اور متقی ہو اور جو عالم ہو, قرآن و سنت کا عالم ہو, بعمل عالم ہو, وہ اس کو خواب کی تعبیر بتائے. اور تعبیر بتانے والے کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور خواب بیان کرنے والے کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ صحیح بخاری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ ارشاد موجود ہے جو اس باب کی آخری حدیث ہے. فرمایا کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ ان سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں, اعظم الفتن, ان سے بڑا دوسرا اور کوئی گناہ نہیں ہے. تین گناہ سارے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ. ایک یہ کہ انسان اپنے آپ کو کسی غلط خاندان کی طرف منسوب کرے, وہ ہو تو کسی اور خاندان کا لیکن کہے میں تو فلاں خاندان کا ہوں. ان یدعی الرجل الى غیر ابی, اپنے باپ یعنی اپنے اصل جو اس کا نسب ہے اس کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو کسی اچھے یا اونچے خاندان کا آدمی بتائے, یہ اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے. جیسا کہ آج کا رواج ہے کہ لوگ اپنے آپ کو, کوئی کہتا میں صدیقی ہوں, کوئی کہتا میں سید ہوں, کوئی کہتا میں کیا ہوں, حالانکہ وہ ہوتے اس خاندان سے نہیں ہے. تو اپنا خاندان حسب نسب بدلنا اور جھوٹا اپنے آپ کو مشہور کرنا اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ کہ ان یری عینہ ما لم ترا, اس خواب نہ دیکھا ہو, جھوٹ کسی سے کہے کہ میں نے تو خواب میں یہ دیکھا اور یہ دیکھا اور یہ دیکھا, جھوٹا خواب بیان کرے کسی سے, اس سے بڑا جرم بھی اور کوئی نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ, یقول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لم یقل, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جھوٹی بات کہے, جھوٹی حدیث یا جھوٹی بات کو آپ کی طرف اس کی نسبت کرنا, یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. تین چیزیں ہیں. اور فرمایا کہ جب خواب انسان بیان کرے تو خواب میں جو کچھ دیکھا ہو وہی بیان کرے, اس لیے کہ جو تعبیر بتانے والا تعبیر بتاتا ہے مشیت الہی کے مطابق ہی بتاتا ہے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جو تعبیر بتائی جائے وہی سامنے آتی ہے. اس لیے اپنے خوابوں کو ہر ایک سے مت بیان کرو. تو ایک تو یہ کہ ہمیں سونے سے پہلے وہ آداب ان کا خیال کریں جو سونے اور نیند سے متعلق ہیں. اور انسان کو شیطان بہرحال نہ جاگتے ہوئے چھوڑتا ہے نہ سوتے ہوئے چھوڑتا ہے. شیطان مسلمان کا, انسان کا ازلی دشمن ہے. جب تک ہم زندہ ہیں اس کی دشمنی ہمارے ساتھ ہے. تو نہ ہمیں یہ نیند میں جاگنے میں چھوڑتا ہے نہ ہمیں سوئے ہوئے چھوڑتا ہے. نیند کی حالت ہو, جاگنے کی حالت ہو, سوئے ہوئے ہو, تو یہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. جب ہم سو جاتے ہیں تب بھی یہ کمبخت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. برے اور غلط قسم کے خواب انسان کو دکھاتا ہے تاکہ یہ اس کا بدن پاک نہ رہے, اس کے کپڑے پاک نہ رہے, یہ پریشان ہو جائے, یہ ڈر جائے, اس کے ذہن میں خوف اور وسوسہ آ جائے اور یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں سوچنے لگے. یہ اس قسم کے وہ خواب انسان کو دکھاتا ہے اور چھوٹی عمر کے بچوں اور بچیوں کو وہ ڈراتا ہے. اس لیے نظر بد سے بچنے کی دعاؤں میں ہم نے ان تمام دعاؤں کو بیان کیا ہے کہ والدین سونے سے پہلے بچوں کے ان دعاؤں کو پڑھ کے دم کریں اور بچوں کو بھی یہ دعا سکھائیں کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی, آخری دو صورتیں, یہ تمام دوسری دعائیں بچے پڑھ کے سویا کریں. تو یہ خواب سے متعلق یہ امور تھے. اور اس میں جو تعبیر کا معاملہ ہے تو تعبیر وہ انسان بتائے کہ جو عالم ہو, اور تعبیر قرآن سے, حدیث سے, حالات سے, اور اس آدمی سے سوالات پوچھ کر اللہ کے توکل, اللہ کے بھروسے, اللہ کے نام پر اس کی توفیق طلب کرنے کے بعد تعبیر بتائی جائے. تعبیر بتانے میں جلدی نہ کی جائے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے امام مستدرک نے اپنی حاکم میں امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اس کو نقل کیا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد ابو بکر سے عرض کیا کہ ابا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ تین چاند ہیں اور وہ میرا جو کمرہ ہے جہاں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہ رہی ہوں حجرہ عائشہ, اس میں تین چاند گرے تو خاموش ہو گئے والد ابو بکر. نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا اور آپ جب اس حجرے میں دفن ہوئے تو اس وقت سیدنا ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ سے کہا کہ بیٹی تم نے جو خواب بیان کیا تھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک چاند تو تمہارے حجرے میں آ گیا, دو باقی ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں مدفون ہوئے اور دو چاند ابو بکر اور عمر تھے. مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث ہے, ایک شخص نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں پیشاب کر رہا ہوں اور پیشاب نکلنے کے بجائے وہاں سے خون نکل رہا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم سنگین قسم کا گناہ کر رہے ہو, خود سوچ لو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ غالباً تم مخصوص ایام میں بیوی کے پاس جاتے ہو جن ایام میں نہیں جانا چاہیے. اتق اللہ واستغفر اللہ, اللہ سے ڈرو اور استغفار کرو. اس شخص نے عرض کیا کہ ہاں واقعی میں یہ گناہ کرتا ہوں, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. سیدنا عمر نے اپنی شہادت سے پہلے, امام مسلم نے صحیح مسلم میں بیان کیا اس واقعے کو, سیدنا عمر نے اپنی شہادت سے پہلے یہ خواب دیکھا کہ سرخ مرغا ان کو اپنی چونچے مار رہا ہے جس سے وہ زخمی ہوئے. تو فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری شہادت اور میری موت کا وقت قریب آ گیا اور یہ جو مرغ مجھے مار رہا ہے یہ سرخ رنگ کا مرغ. دوسری بات روایات میں یہ ہے, فرمایا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ جرم مجھ پہ حملہ کرنے کا جرم جو کرے گا وہ کوئی ہماری امت کا یعنی مسلمان نہیں ہوگا. واقعی وہ ایک فیروز نامی ایرانی تھا, ایرانی فیروز نامی جس نے سیدنا عمر پہ حملہ کیا تھا. امام البیہقی نے دلائل میں اس چیز کو نقل کیا اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے موقع پہ بتا دیا تھا کہ مجھے خواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل صبح تک تم ہمارے پاس آ جاؤ. اور امام احمد بن حنبل کی دوسری ایک جو حدیث روایت ہے اس میں یہ ہے, فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ عثمان یہ جمعہ تم ہمارے ساتھ پڑھو گے, اور پھر آپ کو شہید کر دیا گیا. مشہور تابعی ہیں سعید بن المسیب, یہ انہوں نے خوابوں کی تعبیر اسماء بنت ابو بکر سے سیکھی تھی, وہ ان کی استاد تھی. اور اسماء بنت ابی بکر یا عائشہ کی بڑی بہن ہیں, انہوں نے خوابوں کی تعبیر کا علم اپنے والد ابو بکر سے سیکھا اور حاصل کیا تھا. تو ان کے بارے میں امام الذہبی نے سیر میں لکھا اور ابن سعد طبقات میں لکھا کہ ان سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں میں یا ہاتھوں پر پیشاب کر رہا ہوں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم تحقیق کرو, تمہارے گھر میں کوئی ناجائز رشتہ داری ہو رہی ہے, یعنی ایسا رشتہ قائم ہے جو حرام تھا. یہ بہت پریشان ہوئے کہ میں کیا کروں. بہرحال اپنے آپ سے انہوں نے شروع کیا, تو وہ جو ان کی بیوی تھی ان کے بارے میں تحقیق کی. جب تحقیق کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ان کی رضائی بہن ہے, دودھ پیتی بہن سے نکاح کیا ہوا. فوراً ان کو چھوڑا, رخصت کیا اور کہا کہ یہ خواب کی تعبیر ہے. تو اہل اللہ اولیاء اللہ صالحین جو علماء حق علماء, وہ جو تعبیر بتاتے ہیں وہ مشیت الہی کے مطابق بتاتے ہیں, اللہ کی طرف سے ان کو ان کے دل میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے, اگرچہ وہ یعنی حرف آخر یقینی بات نہیں ہوتی. واللہ اعلم کہتے ہیں وہ بھی, اور اللہ تعالی ہی. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تعبیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو کچھ تعبیر کرنے والے نے بتایا حرف بحرف اسی طریقے پر ہوگا, غالباً ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی فرمایا کہ غالباً ایسا ہی ہوتا ہے, جو تعبیر کرنے والا تعبیر بتاتا ہے عموماً اور غالباً ویسا ہی ہوتا ہے. اس لیے کسی اچھے آدمی کو بتاؤ تاکہ وہ خواب کی اچھی تعبیر بتائے. یوسف علیہ السلام کے سامنے جب آئے خواب بیان کرنے والے, اس ایک نے اپنا خواب بیان کیا وہ صحیح تھا, دوسرے نے خواب بیان کیا وہ جھوٹا تھا. آپ نے فرمایا کہ بھائی جھوٹا سچا مجھے نہیں پتا, جھوٹا سچا مجھے نہیں پتا, میں نے جو تعبیر بتا دی وہ تعبیر ہے اور تعبیر وہی ہوئی. وہ شخص جس نے کہا کہ میں نے دیکھا سر پہ روٹیاں ہیں اور کوے اور اس کو کھا رہے ہیں, تو سورہ یوسف میں یہ واقعہ ہے. امام محمد بن سیرین مشہور تابعی ہیں, خوابوں کی تعبیر کے بارے میں امام محمد بن سیرین مشہور ترین تابعین میں سے بزرگ گزرے ہیں. ان کے بارے میں عجیب و غریب حکایات ہیں, بہت طویل ہیں. ان میں ایک مشہور یہ ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ امام میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں شیشے کا برتن, بوتل, گلاس وغیرہ ہے, جگ وغیرہ شیشے کا, اور اس کے اندر پانی ہے, اور وہ برتن ٹوٹ گیا لیکن وہ پانی بہا نہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم جھوٹ بول رہے ہو, تم نے خواب آپ کوئی نہیں دیکھا. تو اس نے قسم کھائی کہ نہیں میں نے دیکھا. آپ نے فرمایا بھائی دیکھو بات یہ ہے, جھوٹا خواب بیان کرنے سے نبی علیہ السلام نے سختی سے منع کیا, بہت بڑا جرم ہے, تو میں تمہیں تعبیر نہیں بتاتا اس لیے کہ تم نے خواب واب کوئی نہیں دیکھا, تم جو ہے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو. تو اس نے کہا نہیں میں نے خواب, جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم نے جو کچھ تم نے دیکھا نہیں دیکھا یہ تو اللہ کا علم ہے, اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم جھوٹ بولتے ہو, لیکن دیکھو تعبیر سن لو, اگر تم نے خواب دیکھا ہے تب بھی اسی طرح ہوگا, اور اگر تم نے خواب نہیں دیکھا تم جھوٹ بولتے ہو تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا. فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تمہاری بیوی کو لڑکا ہوگا, تمہارے یہاں لڑکا ہوگا, اور جب لڑکا پیدا ہوگا تم مر جاؤ گے. اس نے تعبیر سنی اور باہر نکلا, اور باہر نکلتے ہوئے وہ ہنستے ہوئے لوگوں سے کہنے لگا کہ میں تو مولوی صاحب کو ایسی الو بنایا, امام صاحب کو خواب اب میں نے نہیں دیکھا تھا, ویسے میں دیکھنے آیا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے کیا کہتا ہے. تو امام صاحب سے آ کر کسی نے کہا کہ وہ شخص تو یہ کہہ کے چلا گیا. آپ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جھوٹا ہے, اور لیکن کچھ عرصے بعد اس کے یہاں لڑکا ہوا, اور جس دن لڑکا ہوا اسی دن وہ مر گیا. تو اللہ نے امام کا کہا ہوا, اس لیے کہ حدیث ہم نے پڑھی ہے نا اسی ریاض الصالحین میں, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رب اشعت اکبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. جو اہل اللہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں ظاہری طور پہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, دروازوں سے لوٹائے جاتے ہیں, لیکن اگر یہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھا لے اللہ اس بات کو ضرور پورا کرتا ہے. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.